السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 6 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ریڈیو پاکستان کے FM 93 نیٹورک کے لیے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
چیف جسٹس نے جبری گمشدگیوں کے معاملات سے متعلق اقوام متحدہ کے وفد سے ملاقات سے معذرت کر لی. اراکین پارلیمان بھی عالمی ماہرین کی آمد سے نالاں. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور اس کے علاوہ دوسری اہم خبریں. 11 ستمبر 2001 میں امریکہ پر دہشت گرد حملوں کی آج 11ویں برسی منائی جا رہی ہے. چین اور جاپان کے درمیان جزائر کی ملکیت کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے. اور یمن میں کار بم حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں.
بھارت کی جانب سے فلسطین کو 10 ملین امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان اور دونوں کے مابین 3 معاہدوں پر دستخط. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے چیف جسٹس نے اقوام متحدہ کے ایک وفد سے ملنے سے انکار کر دیا ہے جو اس ملک میں لوگوں کے جبری غائب کیے جانے کی وارداتوں کی تحقیقات کر رہا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
عدالت عظمیٰ کی طرف سے منگل کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ وزارت خارجہ نے ایک خط کے ذریعے سپریم کورٹ کو اطلاع دی تھی کہ جبری گمشدگیوں کے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان کا دورہ کرنے والے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے ماہرین نے اسلام آباد میں قیام کے دوران چیف جسٹس افتخار محمد چودھری سے بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور وزارت خارجہ بھی اس کی حامی ہے. سپریم کورٹ کے بیان کے مطابق ایک خط کے ذریعے وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ لاپتہ افراد کے مقدمات عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہیں اور مروجہ اصولوں کا تقاضا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عدالتی معاملات پر گفتگو شنید نہ کریں. بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے وفد کو ملنے سے چیف جسٹس آف پاکستان کی معذرت کے بارے میں وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے. جبری گمشدگیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی پاکستان آمد پر حزب اقتدار اور حزب مخالف کے اراکین پارلیمان کی جانب سے بھی کڑی تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے بقول یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. عالمی تنظیم کا وفد 10 روزہ دورے پر اتوار کو اسلام آباد پہنچا تھا اور پاکستان میں قیام کے دوران اس کے ممبران سرکاری عہدیداروں، انسانی حقوق کے کارکنوں، سول سوسائٹی کے نمائندوں، سیاستدانوں اور لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ان کے بیانات قلم بند کریں گے. قومی اسمبلی کے پیر کی شب ہونے والے اجلاس میں حکومت میں شامل بعض اراکین نے اقوام متحدہ کے وفد کے دورے کو قومی سلامتی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے اس کے اغراض و مقاصد پر ایوان میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا. نقطہ اعتراض پر تقریر کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے ہاؤسنگ اینڈ ورکس رضا حیات حراج نے ورکنگ گروپ کے اراکین کے دورے کو ملک توڑنے کی سازش قرار دیا. ایوان میں وزیر خارجہ حنا ربانی کھر کی عدم موجودگی پر وفاقی وزیر منظور وٹو نے جواب دیتے ہوئے اس معاملے پر تحریک التوا پیش کر کے ایوان میں بحث کرانے کے مطالبے کی حمایت کی. اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کے ماہرین کی آمد سے قبل وزارت خارجہ نے ایک بیان میں واضح کیا تھا کہ یہ وفد حکومت پاکستان کی دعوت پر دورہ کر رہا ہے مگر یہ نہ تو حقائق کی تفتیش کرنے والا اور نہ ہی ایک تحقیقاتی مشن ہے. محمد اشتیاق، اردو وی او اے، اسلام آباد.
ملک کے باقی حصوں کی طرح صوبہ سندھ، خاص کر سندھ کے میدانی اور ساحلی علاقوں میں موسلادھار بارشیں جاری ہیں جس سے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے. مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے پیر کے روز صوبے بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. محکمہ موسمیات نے صوبے بھر میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے. ادھر پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ مانسون کی زبردست بارشوں کے باوجود ملک میں سیلابوں کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
ملک کے مختلف حصوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ منگل کو بھی جاری رہا اور برساتی ندی نالوں میں طغیانی نے کئی شہروں میں معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا. بعض متاثرہ علاقوں میں فوجی جوان بھی امدادی کارروائیوں میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں. لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق وفاقی وزیر رانا محمد فاروق نے کہا ہے کہ شدید بارشوں کے باوجود ملک کے کسی حصے میں سیلاب نہیں آیا اور نہ ہی اس کا خطرہ ہے کیونکہ مانسون کا موسم ختم ہونے والا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بارشوں کے موجودہ سلسلے کے بارے میں محکمہ موسمیات کے عہدیداروں کی بروقت پیش گوئیوں اور ہدایت کی بدولت ممکنہ نقصانات کو کم کرنے میں تمام صوبوں کے متعلقہ اداروں کو مدد ملی. وفاقی وزیر نے کہا کہ اگرچہ ڈیرہ غازی خان کا نصف حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، مگر اس علاقے میں کسی جوہری تنصیب کو موجودہ شدید بارشوں کی وجہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ نیوز کانفرنس میں موجود آفات سے نمٹنے کے لیے قائم وفاقی ادارے این ڈی ایم اے کے سربراہ ظفر اقبال قادر نے بتایا کہ گزشتہ دو روز کے دوران بارشوں اور سیلابی ریلوں کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ 90 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اگست کے اواخر سے اب تک مانسون بارشوں کے حالیہ سلسلے میں مجموعی طور پر ملک بھر میں 150 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 8,500 سے زائد مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزارت ماحولیات کے سیکرٹری محمود عالم نے نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ عالمی طور پر ماحول کے لیے نقصان دہ کاربن گیس کے اخراج میں پاکستان کا حصہ محض 0.5% ہے، مگر ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں آنے والے دنیا کے 10 ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے حالیہ چند برسوں میں یہاں تسلسل کے ساتھ شدید بارشیں، خشک سالی اور سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔
بیسیکلی یہ صورتحال گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ گلیشیئر تیزی سے پگھلیں گے، سیلاب آئیں گے، ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہوں گے، موسمیاتی شدت ہوگی، ان پریڈکٹیبل واقعات ہوں گے، سمندروں کا پانی چڑھ جائے گا۔ اگرچہ یہ سارا کام ایک لمبے عرصے میں ہوتا ہے، لیکن اب وہ جغرافیہ ماحول اس عہد سے گزر رہا ہے جس میں یہ تبدیلیاں شروع ہو گئی ہیں۔
حالیہ بارشوں سے سندھ کے شمالی حصے، مرکزی پنجاب اور بلوچستان کے مشرقی حصے زیادہ متاثر ہوئے۔ ناصر محمود، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
شمالی بھارت میں پیر کی شب ایک مسافر بس سڑک سے پھسل کر گہری کھائی میں گر گئی اور مقامی پولیس نے حادثے میں کم از کم 28 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ریاست ہماچل پردیش کے ایک پہاڑی علاقے میں حادثے کا شکار ہونے والی بس میں سوار 45 سے زائد مسافروں میں زیادہ تر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ امدادی کارکنوں نے 28 لاشیں نکالنے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ 5 افراد زخمی ہوئے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بھارت میں سیاسی بدعنوانی کے خلاف مزاحیہ کارٹون بنانے والے کارٹونسٹ کی گرفتاری پر ملک بھر کے مختلف حلقوں نے اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے اور اسے اظہار آزادی پر ایک حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی کارٹونسٹ اسیم تریودی کی رہائی کے لیے ممبئی میں مظاہرے کیے گئے۔ 25 سالہ کارٹونسٹ کو ہفتے کے روز ایک وکیل کی شکایت پر گرفتار کیا گیا تھا، جس کا کہنا تھا کہ وہ سیاسی کرپشن اور بھارتی آئین کے خلاف بہت سے کارٹون اور خاکے بنا کر مبینہ طور پر تضحیک کا مرتکب ہوا ہے۔ نئی دہلی میں ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں، جس کے تحت بھارت فلسطین کو $1 کروڑ ترقیاتی امداد فراہم کرے گا اور اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کرنے میں بھی اس کی حمایت کرے گا۔ نئی دلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت نے فلسطین کو 10 ملین امریکی ڈالر کی امداد اور اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی اس کی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں نے باہمی تعاون تیز کرنے کے لیے 3 معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بھارت دورے پر آئے فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات کے بعد اخباری نامہ نگاروں سے بات چیت میں فلسطینی کاس کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا۔
سپورٹ فار دی پیلسٹینین کاس ہیز بین اے کارنر سٹون آف انڈیاز فارن پالیسی ڈیورنگ اور میٹنگ۔
وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ فلسطینی کاس کی حمایت بھارت کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم حصہ ہے۔ مذاکرات کے دوران میں نے ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے لیے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو، فلسطینی عوام کی جد و جہد کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے حمایت جاری رکھنے کے لیے بھارتی وزیر اعظم اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فلسطینی کاس کے لیے اور ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی مملکت کے قیام کے لیے بھارت کی کوششوں اور یونیسکو اور اقوام متحدہ میں حمایت کرنے پر آپ لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ بھارت اور فلسطین کے مابین ہونے والے معاہدوں پر بھارتی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا اور پی ایل او کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ایم ایس اراکات نے دستخط کیے۔ ان معاہدوں کے تحت فلسطین میں اطلاعات و مواصلات کی ٹیکنالوجی کا ایک بھارت فلسطین مرکز قائم کیا جائے گا اور 2 اسکول کھولے جائیں گے۔ اس سے قبل راشٹرپتی بھون میں محمود عباس کا روایتی انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ سہیل انجم، اردو وی او اے، نئی دہلی۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353، یعنی 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔
امریکہ کے صدر براک اوباما اور ان کی اہلیہ میشیل اوباما نیو یارک اور واشنگٹن پر القاعدہ کے دہشت گرد حملوں کی 11ویں برسی کے موقع پر وائٹ ہاؤس میں آج منگل کے روز ایک تقریب میں احتراماً چند لمحے کی خاموشی اختیار کریں گے. اس کے بعد وہ پینٹاگون میں ایسی ہی ایک تقریب میں شریک ہوں گے. امریکی فوج کے اس دفتر کو بھی سن 2001 میں ہوائی حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس بارے میں شہناز نفیس کی رپورٹ.
منگل کی صبح کو نیو یارک اور واشنگٹن ڈی سی میں القاعدہ دہشت گرد حملوں کی 11ویں برسی کے موقع پر صدر اوباما اور خاتون اول میشیل اوباما نے وائٹ ہاؤس میں ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی. اس طرح کی خاموشی امریکی محکمہ دفاع کی عمارت میں بھی اختیار کی جائے گی جہاں پر حملہ ہوا تھا. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں ان کے نام پڑھے جائیں گے. پیر کے روز امریکی وزیر دفاع لیون پینیٹا پینسلوینیا کے یادگاری مقام شینکس ویل گئے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ امریکہ ان فوجیوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا جو 2001 میں افغانستان میں تعینات کیے گئے تھے.
My concern is that too often we do not express our concern and our attention for those that are fighting and dying for this country.
مجھے اس بات کا اکثر احساس ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے جو ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ہم مسلسل مرد اور خواتین افغانستان کی جنگ میں کھو رہے ہیں جو روزانہ اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر لڑ رہے ہیں. ہم یہ قربانیاں کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. یہ الفاظ تھے لیون پینیٹا کے. پیر کے روز نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا معاہدہ طے پایا گیا ہے جس کے تحت ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس کی تعمیر نو ابھی جاری ہے کے گراؤنڈز میں سپٹمبر 11 میوزیم تعمیر کیا جائے گا. یہ پروجیکٹ مختلف پارٹیز کے مابین تنازع کی وجہ سے رک گیا تھا. پیر ہی کے روز صحت سے متعلق عہدیداروں نے سرطان کی ایسی 50 اقسام کو ان بیماریوں کی لسٹ میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے لیے امریکی حکومت نے خاص فنڈز مختص کی ہے. یہ فنڈز ایسے لوگوں کے علاج پر خرچ ہوتی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ملبے کو ہٹانے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوئے ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یمنی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ملک کے وزیر دفاع کو نشانہ بنا کر کیے جانے والے کار بم حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکومتی ذرائع نے بتایا کہ منگل کے روز اس دھماکے میں وزیر محفوظ رہے جو دارالحکومت سنا میں حکومتی صدر دفاتر کے نزدیک کیا گیا. ہلاک ہونے والوں میں وزیر کے 5 محافظ شامل تھے. کسی نے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی ہے. القاعدہ کے لیڈر ایمن الزواہری نے تصدیق کی ہے کہ دہشت گرد گروپ کے نمبر 2 کمانڈر اس سال کے شروع میں مارے گئے. انٹرنیٹ پر بھیجی جانے والی ایک ویڈیو میں زواہری نے ابو یحییٰ لیبی کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی وزیرستان کے قبائلی علاقے میں جون میں ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوا. امریکی عہدیداروں نے لیبی کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے اسے القاعدہ کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا تھا. نیٹو کے ترجمان مائیکل کول نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ پروان صوبے کے بگرام ہوائی اڈے پر متعدد راکٹ گرے جن سے ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا اور متعدد دوسروں کو نقصان پہنچا. افغان عہدیداروں نے منگل کے روز بتایا کہ طیارے کے اندر ہلاک ہونے والے افغان انٹیلیجنس کے اہلکار تھے. کچھ افغان اور بین الاقوامی فوجی زخمی بھی ہوئے. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جو اس کے چند گھنٹے بعد ہوا جب امریکی فورسز نے بگرام کے قید خانے کا کنٹرول افغان حکام کے حوالے کیا. منگل کے روز مغربی افغانستان میں پولیس نے بتایا کہ خود کش بم حملے میں جو ہرات صوبے کے کوشکی کوہنا ضلع میں ہوا 5 افراد ہلاک ہو گئے. منگل کے روز ہی نیٹو نے بتایا کہ اتحادیوں کے فضائی حملے میں مشرقی افغانستان میں طالبان کے 2 سینئر لیڈر ہلاک ہو گئے. چین اور جاپان کے درمیان علاقائی تنازع میں منگل کے روز اس وقت شدت پیدا ہو گئی جب بیجنگ نے 2 گشتی جہاز متنازع جزائر میں بھیج دیے جبکہ ٹوکیو انہیں خریدنے کے ایک معاہدے کو آخری شکل دے رہا ہے. چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سنہوا نے بتایا ہے کہ چین کے نگراں جہاز منگل کے روز ان جزائر کے قریب پہنچ گئے. اس کا کہنا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ایک نیم فوجی ادارے CMS نے ان جزائر کے تحفظ کا ایک منصوبہ وضع کیا ہے لیکن اس نے مزید تفصیل نہیں بتائی. اس یسمنا میں جاپانی میڈیا نے بتایا کہ ٹوکیو نے 3 غیر آباد جزیروں کو ایک نجی جاپانی مالک سے 26 ملین ڈالر میں خریدنے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ چین اس جاپانی مالک کو تسلیم نہیں کرتا اور اس معاہدے کے بارے میں اس نے بار بار متنبہ کیا ہے۔ چین کی حکومت کی جانب سے نائب صدر جی جی پنگ کی صحت اور حیثیت کے بارے میں خاموشی سے نہ صرف افواہوں کو ہوا مل رہی ہے بلکہ ملک کی قیادت میں تبدیلی کے متعلق بھی بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ اس بارے میں ولیم آئٹ کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
چین کے نائب صدر شی جی پنگ کی کم از کم 3 غیر ملکی شخصیات کے ساتھ طے شدہ ملاقاتوں اور گزشتہ ایک ہفتے سے عوامی زندگی سے غیر حاضری کے متعلق عوام کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ ٹویٹر کی طرح معروف ویبو جیسی بلاگنگ ویب سائٹس پر شی جی پنگ کے متعلق تلاش کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں سیاست کے استاد جوزف چینگ کا کہنا ہے کہ شی پنگ کہاں ہیں اس پر صرف قیاس رائی ہی کی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، بظاہر چین کے حکام عوام کو جواب دہ ہونے کے احساس سے محروم ہیں اور ان کا خیال ہے کہ چوٹی کی قیادت کی صحت سے متعلق امور کو خفیہ رکھنا چاہیے۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں کہ جب چین اور دنیا بھر کی نظریں قیادت میں متوقع تبدیلی پر لگی ہوں تو ایسی پالیسی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چینگ کا کہنا ہے،
This lack of transparency has in fact generated a lot of unnecessary and
در حقیقت شفافیت کے مفقود ہونے سے غیر ضروری اور غیر صحت مندانہ قیاس آرائیوں کو ہوا ملتی ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ گزشتہ سال سابق صدر جیانگ زے من کی صحت کے متعلق افواہوں نے اس قدر زور پکڑا تھا کہ سرکاری خبر رساں ایجنسی زینوا کو مجبوراً انگریزی میں بیان جاری کرنا پڑا کہ مسٹر جیانگ خیریت سے ہیں۔ منگل کے روز چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مسٹر شی کی صحت ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس پر ہانگ لی کا کہنا تھا کہ انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ابھی تک حیات ہیں تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ وہ صرف سنجیدہ سوالوں کے جواب دیں گے۔ شی جی پنگ کہاں جا سکتے ہیں اور ان کی صحت سے متعلق بہت سی افواہیں اور قیاس آرائیاں چینی زبان میں آن لائن سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے پھیلی ہیں۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ کے ایک اخبار کا بھی اس میں بہت ہاتھ ہے۔ جوزف چینگ کہتے ہیں،
There are various types of rumors and we have no grounds to believe or reject.
بہت سی مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں اور ہمارے پاس انہیں مسترد کرنے یا ان پر یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک افواہ یہ ہے کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہوئے اور یہ کہ یہ حادثہ جان بوجھ کر کیا گیا، اور اس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ منگل کے روز خبر رساں ادارے رائٹرز نے چینی قیادت سے قریبی رابطہ رکھنے والے ذرائع کے حوالے سے خبر دی تھی کہ مسٹر شی تیراکی کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں اور شاید انہیں کمر پر چوٹ لگی ہے، لیکن ذرائع نے یہ نہیں بتایا کہ یہ چوٹ کب اور کیسے آئی۔ تاہم ذرائع کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کا زخمی ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ چینی قیادت میں رد و بدل کے وقت سے افواہیں گردش کر رہی ہیں اور کمیونسٹ پارٹی کے ابھرتے ہوئے ستارے بو زیلائی کی معطلی اور ان کی بیوی کو ایک برطانوی کاروباری شخصیت کو قتل کرنے کے جرم میں سزا ہونے کے بعد ان افواہوں میں زیادہ تیزی آئی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام سے انخلا کرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اسے لڑائی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا سب سے بڑا انسانی بحران قرار دیا ہے۔ پناہ گزینوں سے متعلق بین الاقوامی ادارے کا کہنا ہے کہ شام سے اردن پہنچنے والے رجسٹرڈ پناہ گزینوں کی تعداد 85,000 ہو گئی ہے۔ ترکی سے 78,500، لبنان سے 67,000 اور عراق سے 22,500 پناہ گزین یہاں پہنچے ہیں۔ ادارے کی ترجمان خاتون سیبیلا ویکس نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پناہ گزینوں کی تعداد میں روزانہ ہزاروں کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو این ایچ سی آر کی 2 بڑی ترجیحات ہیں کہ ہمسایہ ملک اپنے سرحدی علاقے کھلے رکھیں اور پناہ گزینوں کے کسی بھی ڈرامائی انخلا میں اضافے کے لیے تیار رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام کی حکومت اور باغی گروپوں کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے بات چیت کے بجائے تشدد اور طاقت کے استعمال کا انتخاب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے 3 ہفتے کے اجلاس کے آغاز پر تقریر کرتے ہوئے مسٹر بان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر بھی تنقید کی کہ وہ شام کے بحران کے بارے میں ایک متحدہ موقف اپنانے میں ناکام رہی ہے۔ جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
بان کی مون نے اجلاس میں شامل نمائندوں کو بتایا کہ وہ شام میں سرکاری افواج کی طرف سے شہریوں پر بمباری سے پریشان ہیں۔ انہوں نے بڑھتی ہوئی فرقہ وارانہ کشیدگیوں، دگرگوں ہوتی ہوئی انسانی صورتحال اور تشدد کو ختم کرنے کے پرامن حل کے لیے متحرف فریقوں کی غیر آمادگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل اور جنرل اسمبلی کی طرف سے شام میں بحران کے رد عمل کو سراہا، جبکہ سلامتی کونسل میں بدستور اختلاف رائے پر نکتہ چینی کی۔
All of this complicates our efforts to facilitate a transition and promote the
peace. بان کی مون کہتے ہیں کہ ساری صورتحال سے شام میں اقتدار کی منتقلی اور امن کو بحال کرنے کی، جس کی شامی عوام حقدار ہیں، ہماری کوششوں کو نقصان پہنچا ہے۔ میں کونسل کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ شام پر نظر رکھے اور اس سلسلے میں احتسابی عمل بھی شامل ہے۔ ہمیں ہر صورت میں اس بات کو یقینی بنا دینا چاہیے کہ کسی بھی فریق سے تعلق رکھنے والے ان تمام عوامل کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی ضابطوں کی یا انسانی بنیادوں پر قائم قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ مسٹر بان کی مون نے ملکوں اور شام کے عوام پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ اور عرب لیگ کے نئے نمائندے لختر براہیمی کی سفارتی کوششوں کے لیے متحد ہوں۔ براہیمی مصر کے صدر محمد مرسی اور عرب لیگ کے عہدیداروں سے ملاقات کی غرض سے قاہرہ میں ہیں، جس کے بعد توقع ہے وہ دمشق جائیں گے۔ خصوصی نمائندے کے طور پر یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ براہیمی کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ شام کے دورے کے لیے تاریخ کا تعین اس وقت کیا جائے گا جب تمام تفصیلات طے ہو جائیں گی۔ براہیمی نے پیر کے روز عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل العربی سے مذاکرات کے بعد کہا کہ ان کا مشن بہت دشوار ہے، لیکن مزید کہا کہ یہ ان کا حق نہیں کہ جو مدد وہ دے سکتے ہیں اسے دینے سے انکار کریں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا وہ شام کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے، انہوں نے کہا کہ انہیں امید تو ہے لیکن وہ اس بارے میں جانتے نہیں۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق مارچ 2011 سے اب تک 20,000 سے زائد افراد اس تنازع میں کام آ چکے ہیں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے لیے ہائی کمشنر ناوی پلے نے شام میں بحران کے بارے میں اپنی بڑھتی تشویش کا اظہار کیا۔
آئی ایم کنسرنڈ دیٹ دے مے اماؤنٹ ٹو وار کرائمز اینڈ کرائمز اگینسٹ۔
ناوی پلے کہتی ہیں کہ مجھے تشویش ہے، ممکن ہے یہ اقدام جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں شمار ہوتے ہوں۔ مجھے حکومت مخالف افواج کی طرف سے کی جانے والی خلاف ورزیوں پر بھی تشویش ہے، جن میں قتل، ماورائے قانون سزائے موت اور ایزا رسانی کے ساتھ ساتھ خود ساختہ دھماکہ خیز ہتھیاروں کا بڑھتا ہوا استعمال بھی شامل ہے۔ پلے نے شام کی حکومت پر زور دیا کہ وہ ان مبینہ خلاف ورزیوں کی جانچ کے لیے آزاد کمیشن کو ملک میں رسائی دے۔ بہجت چیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اتوار کے روز جاپان اور جنوبی کوریا کے لیڈروں سے ملاقات کی اور بحیرہ جاپان کے متنازع جزیروں پر تعطل کے بارے میں گفتگو کی۔ امریکی محکمہ خارجہ میں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ اسٹنز کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
جاپانی وزیر اعظم یوشی ہیکو نوڈا اور جنوبی کوریا کے صدر لی میونگ باک کے ساتھ الگ الگ بات چیت کے بعد وزیر خارجہ کلنٹن نے کہا کہ دونوں لیڈر جزائر کے بارے میں اپنے تنازع کو سفارتی طریقے سے حل کرنے کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔
Their interests really lie in making sure that they lower the temperature and work together.
ان کے مفادات واقعتاً یہ یقینی بنانے میں ہیں کہ وہ مزاج تھوڑا ٹھنڈا رکھیں اور پرسکون اور ضبط و تحمل کا ماحول رکھنے کے لیے اجتماعی طریقے سے مل کر کام کریں، اور میرا خیال ہے کہ اس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ ہلری کلنٹن کے۔ تنازع جنوبی کوریا کی جانب جزیرے ڈوکڈو اور جاپان کی جانب تاکیشیما کے سلسلے سے متعلق ہے۔ جاپان کا کہنا ہے کہ اس نے 17ویں صدی میں ان جزائر پر خود مختاری حاصل کر لی تھی۔ 1950 کے عشرے سے یہ جنوبی کوریا کے زیر انتظام رہے ہیں۔ اس علاقے میں مچھلی کی تجارت کی خاصی گنجائش ہے اور قدرتی گیس کے بھی بعض ذخائر ابھی تلاش نہیں کیے گئے۔ امریکہ کے ان دو بڑے اتحادیوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ایسے وقت ہوا ہے جب چین اور جاپان، روس اور جاپان اور چین، ملائیشیا، ویتنام، تائیوان، برونائی اور فلپائن کے درمیان علاقائی دعووں کے ساتھ ساتھ بحر الکاہل کے جزائر کے متعدد تنازع موجود ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے میں ان تمام تنازعوں پر توجہ شامل تھی۔ انہوں نے ولاڈی واسٹوک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ تمام ایشیائی لیڈروں کو احساس ہے کہ ان کا خطہ اقتصادی طور پر دنیا کی اب بھی نازک معیشت کے لیے ایک محرک ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ان تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم کر رکھا ہے جو یہ یقینی بنانے کی کوششوں میں شامل ہیں کہ طویل عرصے سے موجود یہ تنازع اتحادیوں یا سرحدی علاقے کے لیے کوئی بڑے مسائل کھڑے نہ کریں۔ ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیراعظم نوئیڈا نے چینی صدر ہو جن تاؤ کے ساتھ ملاقات کی، جو ان کی اس کے بعد سے پہلی نجی ملاقات تھی جب حال ہی میں جاپان کی جانب سنکاکو اور چین کی جانب ڈائیو جزائر کے بارے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گزشتہ جمعرات کو یورپ کے سینٹرل بینک نے ایک اہم اعلان کیا جس کے نتیجے میں یورپی ملکوں کی مشکلات سے دو چار معیشتوں پر سے دباؤ فوری طور پر کم ہو گیا۔ ایسے میں جب کوسوو کو دنیا کے نقشے پر ابھرے ہوئے ابھی 5 سال سے بھی کم کار سا گزرا ہے، یہ ملک سپروائز اینڈ انڈیپینڈنس کا دورانیہ مکمل کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ وائس آف امریکہ کے کائیڈا کاسٹرن کی رپورٹ، اسد حسن کی زبانی۔
بین الاقوامی اور مقامی حکام کوسوو کی سپروائزڈ انڈیپینڈنس یعنی زیر نگرانی خود مختاری کا دورانیہ مکمل کر رہے ہیں اور ایک تقریب میں ملکی حکومت کو اپنے زیادہ تر معاملات تفویض کیے جا رہے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانس انٹرنیشنل اسٹڈیز سے وابستہ ڈینیل سرور کہتے ہیں کہ لوگ اس وقت بہتر انداز میں معاملات چلاتے ہیں جب انہیں ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے۔
میں نہیں سمجھتا کہ اب ایسے منتخب حکام کو مزید وقت کے لیے نہ لانے سے کوئی فائدہ ہوگا جو واضح طور پر کوسوو کے معاملات حکومت چلانے میں ذمہ دار اور جواب دہ ہوں۔ تاہم کوسوو میں اب بھی یورپی یونین کا رول آف لا مشن موجود رہے گا اور نیٹو کے امن بردار فوجی دستے بھی۔ کورٹ وولکر جو ایریزونا اسٹیٹ یونیورسٹی کے مکینز انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ وابستہ ہیں، کہتے ہیں کہ اس اقدام کو بڑی تبدیلی کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک شرمناک اور خطرناک بات ہوگی جو کوسوو کے اندر کسی خاص فریق نے اس بین الاقوامی نگرانی کے خاتمے کا فائدہ اٹھانا چاہا، اپنے خاص نظریات تھوپنے کی کوشش کی اور اپنے خاص مفادات کے لیے کام شروع کیا۔ تو ابھی تک 195 ممالک میں سے 95 نے کوسوو کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کر رکھا ہے۔ کوسوو اور سربیا دونوں یورپی یونین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن کوسوو کے ساتھ تعلقات میں خاطر خواہ پیش رفت نہ کرنے کی وجہ سے سربیا کی اس بلاک میں شمولیت کے امکانات معدوم ہیں۔ اسی طرح یورپی یونین کے 5 ملک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک کوسوو کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والے پروگرام کے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوچھنے کے لیے ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu۔
ترکی نے عراق کے مفرور نائب صدر طارق الہاشمی کو عراق کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے جہاں انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزیر اعظم رجب طیب اردوان نے منگل کے روز کہا کہ ہاشمی جب تک چاہیں ترکی میں رہ سکتے ہیں اور انہیں عراق نہیں بھیجا جائے گا۔ عراق کے مفرور سنی نائب صدر نے اپنے خلاف مقدمہ چلا کر سزائے موت سنائے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس عمل کے سیاسی مقاصد تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکی سے وطن واپس نہیں آئیں گے، جیسا کہ 30 روز کے اندر ان کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ طارق الہاشمی نے اپنے خلاف مقدمے کی سماعت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نوری المالکی پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی دشمنی میں یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ دسمبر میں عراق کے شیعہ قیادت کی حکومت کی جانب سے اپنے خلاف دہشت گردی کے الزامات پر نائب صدر الہاشمی بھاگ کر ترکی چلے گئے تھے۔ ہاشمی کی حمایت کرنے والے سنی رہنماؤں نے مالکی کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ شراکت اقتدار کے انتظامات سے انہیں الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے اور ہمارا یہ نیوز شو بھی۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر شنالی سین اور انجینئر اسکپ سسک۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔